السلام علیکم خواتین حضرات. حضور میں آپ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیے. وہ کوئی ازراہ انکسار یا آؤٹ آف ماڈیسٹی نہیں کہتا، بلکہ میرا حقیقت مطلب یہی ہوتا ہے. آپ لوگ نہ جانے میرے بارے میں کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. سچائی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوری سچائی کے ساتھ. مجھ سے برا اور گناہگار شخص شاید روئے زمین پر دوسرا نہیں ہے. آپ سب بھلے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. آپ اپنی نیکی کی وجہ سے ایک برے انسان کو کچھ کا کچھ سمجھے ہوئے ہیں، تو میرے لیے بڑی باعث شرم بات ہوتی ہے جب آپ جیسے نیک لوگ مجھ جیسے سیاہ کار کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید میں آپ کو اپنی گفتگو سے بور کرتا ہوں، اس کا انتقام آپ اس طرح لیتے ہیں کہ مجھے گناہگار کرتے چلے جا رہے ہیں کھڑے ہو کے. تو میری درخواست ہے کہ کھڑے مت ہوا کیجیے، یہ تو مجھے آپ کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہیے. کل ایک خط موصول ہوا تھا مجھے کراچی سے، کسی صاحب نے لکھا. اس میں انہوں نے دو تین نکات اٹھائے تھے. یہ جو ایک نئی کتاب آئی فقیر رنگ، اس میں شاید آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے شاید کہیں لکھا ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کے اس پر سوار ہونے تک قرآن پاک پورا تلاوت کر لیتا ہوں. تو میرا گمان اس سلسلے میں یہ تھا کہ اس چیز پر سبھی مکاتب فکر کا اتفاق ہے، تمام جید علماء اور اولیاء کرام اس پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ پورا قرآن پاک سمویا ہے سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ سموئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن پوری کی پوری سموئی ہے حرف بے میں، اور وہ بے اپنے نقطے میں ہے. تو میں نے گمان یہ کیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ انسانی دسترس میں نہیں ہے کہ پلک جھپکنے میں پورا قرآن پاک کی تلاوت کر سکے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو یہ فرمایا، علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ابھی تک ان کی نظیر کہیں آج تک 1430 سال میں پیدا نہیں ہو پائی. علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں. تو جہاں علم اس قدر ہو، وہاں جو لفظ زبان سے ادا ہوگا وہ بڑا فصیح و بلیغ ہوگا. ایسی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ، اس کی اگر ہم تشریح میں جائیں گے تو بہت سے نقطے کھلتے چلے جائیں گے. تو مجھے یہی گمان ہے کہ اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہی سے تھی. ان صاحب نے ایک دلیل اس میں یہ دی کہ ہم تو سبھی موٹر سائیکل میں بس میں بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. साहब, ये जितने भी इस पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अली करमल वजह हों या हजरत उम्र उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, इन्होंने ऐसे दकीक नुक्ते इस अंदाज में बयान किए हैं कि हम जैसे लोगों के लिए वो तरगीब बन जाए कि हम वो पढ़ें। तो गुमान यही है कि हजरत अली करम अल्लाह वजह ने जब ये फरमाया तो उन्होंने हमें तरगीब दी है कि हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते रहा करें। हम जो मोटरसाइकिल पर बैठते हुए या कार में बैठ के इसको स्टार्ट करते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, तो वो बायस बरकत है। हम भटकते वहां हैं जहां हम अल्फाज के जाहिरी मायनों पर चले जाते हैं, उनके लुगती मायनों पर चले जाते हैं, जुमले की जाहिरी साख्त पर चले जाते हैं, तो हम उसके असल मफहूम से दूर हो जाते हैं। शायरी में शोरा हजरात ने चेहरे को खुले हुए कुरान से तशबीह दी है, किसी इंसान का चेहरा इस काबिल नहीं कि उसको कुरान कह दिया जाए, लेकिन उन्होंने तशबीह दी है। अब उस शेर को पकड़ के जिसमें शायर ने किसी के चेहरे को खुले हुए कुरान से तस्बीह दे दी, तो हम इसी तरह बहुत से शोरा ने बहुत से लोगों को जन्नत की हूर कहा। ये लुगती मायनों पर न जाएं, हम धोखा खा जाते हैं। बेहतर यह है कि जो बात कही गई उसकी रूह पर गौर कर लें, अल्फाज पर गौर ना करें, तो हम बड़ी सही जगह चले जाएंगे। इसी तरह उन साहब ने फकीर रंगी से एक इक्तबास दिया कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वहाँ कहा गया है कि वो इल्म में बहुत बुलंद मकाम पर फाइज हैं। तो उन्होंने जो सवाल किया है उसका, चूँकि मुझसे लिखा नहीं जाता, उर्दू भी कमज़ोर है, इमला तो बिल्कुल ही कमजोर है मेरी, इसलिए लिखने से भाग जाता हूं कि गलत लिखूंगा। तो मैंने उनसे ये वादा किया था उनके खत के जवाब में कि मैं आज उनकी बातों का जवाब दे दूंगा और उसकी रिकॉर्डेड वर्शन उनको भेज दूंगा ताकि वो सुन लें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इतना बड़ा है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दुनिया से चले जाने के बाद इल्म की इंतहाई बुलंद मकाम पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत थे अपने दौर की, हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दुनिया से चले जाने के बाद। और दमिश्क के नए गवर्नर जो उन दोनों इंस्टॉल हुए थे, उनसे उनके हल्का अहबाब में से किसी ने ये कहा कि सुना ये है कि जनाब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजकल इल्म में यकता हैं। سب سے زیادہ علم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے. تو ان گورنر نے کہا کہ اس کو ہم ابھی آزما لیتے ہیں. تو ایک قاصد کو بلایا اور اس کو نہایت نازیبہ الفاظ کہہ کر کہا کہ میری یہ الفاظ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک کنوے کر دیے جائیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ریمارکس دیے ہیں, اور یہ میرے ریمارکس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کنوے کرنا جب وہ محفل میں بیٹھے ہوں, بھری محفل میں با آواز بلند یہ الفاظ کہہ دینا. تو قاصد مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, محفل جمی تھی. تو قاصد نے حسب حکم با آواز بلند عرض کی کہ حضرت گورنر دمشق نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں اور کہا ہے کہ اس کا جواب مجھے چاہیے. نہایت نازیبا ریمارکس تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ریمارکس بڑے تحمل سے سنے اور بہت نرم لہجے میں فرمایا کہ اس میرا جواب گورنر دمشق کی خدمت میں اس کے حسب خواہش پہنچا دیا جائے کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرمائے, اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے. تو وہ جواب گورنر دمشق کو پہنچا دیا گیا. جب گورنر نے یہ جواب سنا تو خود بھی چونکہ صاحب علم تھا تو فوراً اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آج کے زمانے میں بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے, وہ واقعی ہی علم میں سب سے آگے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان صاحب نے یہ کیا کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک سے پہلے جو لفظ امام استعمال ہوا ہے, یہ ولایت کا درجہ امام والا ہے یا دوسرے امام؟ تو عرض یہ ہے کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے بعد آنے والے اہل بیت, میرا ایمان یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے. امامت کا کوئی درجہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے. یہ امام ان 12 امامین میں سے ہیں جن کو ہم امام مانتے ہیں. یہ تو ویسے ہی امام ہیں. ہم لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو امام مانتے ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو امام مانتے ہیں. ہم اسی طرح اور دوسرے فقیہ حضرات کو امام مانتے ہیں, لیکن یہ امامت اس سے کہیں بلند ہے کہ یہ ان دونوں بھائیوں نے امامت پائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کے. انہوں نے یہ امامت پائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن چوس چوس کر, اور ان دونوں بھائیوں نے امامت پائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تربیت حاصل کر کے. ان کا کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے, دنیا میں کوئی شخص ان دونوں بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا, بہت بلند ہیں یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس قابل ہی نہیں کہ ان کی تعریف میں ایک لفظ بھی کہا کہہ سکوں، نہ میرے پاس وہ قابلیت ہے، نہ میرے پاس وہ علم ہے، نہ میرے پاس وہ وسعت نظر ہے کہ میں ان دونوں بھائیوں کے بارے میں ایک لفظ کہہ سکوں۔ بہت بلند ہیں یہ۔ بات یہ ہے کہ انسان میں علم جنم کیسے لیتا ہے؟ اب جب علم کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ تو معروف سورسز ہیں علم کے، جو پانچ حواس ہیں ہمارے، ہم ان کے ذریعے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور جب ان معلومات کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں تو وہ علم ہو جاتا ہے۔ چاروں حواس ہمارے، جس میں چھونا، چکھنا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، یہ سورس آف نالج ہیں انسان کے لیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ علم سے عاری ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا بالکل، ماسوائے وہ جو چوزن لوگ ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پیدائش پر ہی صاحب علم تھے۔ تو انسان اس اندھیرے سے روشنی کی طرف اپنے ان پانچوں حواس کے ذریعے سے جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ علم اکٹھا کرتا ہے۔ جب وہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے تو علم کا سورس تو نہیں بڑھتا، اس کا وہ سورس تو اس کے وہ پانچ ہی رہتے ہیں، لیکن وہ علم کو نہ صرف پروموٹ کرتا ہے بلکہ علم کی نئی جہتیں دریافت کرنے لگتا ہے، نئی ڈائمینشنز میں جانے لگتا ہے، اور وہ ہے تفکر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے۔ غور و فکر دو طرح کا ہے، ایک اس دنیا پر غور و فکر کیا جائے، اس دنیا کے چال چلن پر، اس دنیا کی اندر ہونے والے واقعات پر، اور دوسرا ہے آخرت پر تفکر، غور و فکر۔ جو جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور علم کی قسمیں یوں بڑھاتا ہے کہ جب ایک علم اس کو حاصل ہوا تو اس علم کو دوسرے علم کے ساتھ ملا کر وہ جب غور و فکر کرتا ہے تو ایک نیا علم جنم لیتا ہے، ایک نئی ڈائمینشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک نئی جہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صرف غور و فکر یا تفکر ہی اہم نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ علم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، ایک دوسرے میں مکس کر کے غور و فکر کرنا، وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اکیلے تفکر کے، غور و فکر کے، تاکہ نئی ڈائمینشنز پیدا ہو جائیں علم کی، انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دو چار اتوار پہلے جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ کسی ریسرچ سکالر نے کہا کہ حضرت امام غزالی آگے اس لیے نہیں بڑھ پائے کہ وہ شک کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنایا ہی شک نے تھا، کہ جب کسی چیز کے بارے میں ان کو کچھ علم ہوا تو انہوں نے اس کو شک کی نظر سے دیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ریسرچ میں چلے گئے، انویسٹیگیٹو ریسرچ میں گئے، اس سے نئی جہتیں پیدا ہوئیں، اور یوں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اس قسم کے ستارے بن گئے علم کا اسلام کی تاریخ میں، कि जो सबसे ज्यादा चमकदार सितारा है, उनको आसमान इल्म का सितारा बनाया ही शक ने था। वो शक उनको मजबूर करती रही इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च में जाने में। उसके नतीजे में इल्म की नई नई जाहतें, वो नई नए डायमेंशंस उन्होंने डेवलप कर ली। जब हम गौर फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद रखना चाहिए कि हम रब की जात पर तफक्कुर न करें बल्कि रब की तखलीकात पर गौर करें, मज़ाहिरे कुदरत पर गौर फिक्र करें, कुदरत पर न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए कि रब ताला की जात इतनी बड़ी है कि इंसानी अक्ल व खैर वहां तक नहीं पहुंचेगी। नतीजा यह होगा कि इंसान या तो हालत जुनून में चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ेगी, कंफ्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि हालत जुनून में चला जाएगा, या सही रास्ता खो बैठेगा। हां, अलबत्ता अगर हम मज़ाहरे कुदरत में गए, उस पर गौर व फिक्र किया, हमने तख्लीक रब पर गौर व फिक्र किया, तो नई राहें खुलेंगी, इल्म की नई थ्योरीज हमारे इल्म में आने लगेंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला मैं दे देता हूं, तो उसकी वजह यह है कि रवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर जो गुजरे, जिनमें से सिर्फ 40 के नाम हमारे इल्म में आते हैं कुरान के जरिए। सब पैगंबरों में 4 पैगंबरों को बड़ी फजीलत हासिल है, बड़ा नाम पाया है। उन 4 पैगंबरों में जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं, और आप को रूह अल्लाह भी कह के पुकारा जाता है, इसलिए कि जो मौजज़ात अता हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, वो इंसान को ताज्जुब में डालते हैं कि ये क्या मौजज़ात थे कि मुर्दों में रूह फूंक देते थे, नाबीनाओं को बिनाई उनके दस्ते मुबारक से मिल जाती थी। किसी अकीदतमंद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक बात पूछी कि क्या कोई आपसा दूसरा भी है? क्या खूबसूरत जवाब आया कि हां, हर वो शख्स जिसका कलाम जिक्र इलाही है, हर वो शख्स जिसकी निगाह निगाह इबरत है, वो मुझ जैसा है। जब हम जिक्र की बात करते हैं तो कुछ चीजें सामने आती हैं। एक जिक्र है जो 4 चीजों पर, 4 अल्फाज पर या 4 अनासर पर मुनहसर है। उसकी फॉर्मेशन इस तरह से है उस जिक्र की, इब्तदा में उसके सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 4 हैं। जब इंसान मज़ाहरे कुदरत पर गौर करता है उसकी गहराई में उतरता है कि हुआ कैसे, क्या बना, इसको पैदा रब ने क्यों कर दिया। जो जो वो गौर करता है और उस पर तफक्कुर करता है चीजों पर, रब की हिकमतों पर, رب کی قدرت اور رب کی سنائی. اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو اس غور و فکر کے نتیجے میں سبحان اللہ جو اس ذکر کا پہلا عنصر ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کی پاکی رب تعالیٰ کی, اس کی بلندی, اس کی قدرت, اس کی سنائی. تو انسان جب دنگ رہ جاتا ہے, عقل جواب دے جاتی ہے, آگے نہیں سوچ پاتا, تو وہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے سبحان اللہ کے سمجھ آنے کی. جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, اپنی زندگی کے احوال کو چیک کرتا ہے, دوسروں کے احوال کو دیکھتا ہے, جس طرح سے نعمتیں رب تعالی ہمیں عطا کرتا ہے, ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے, جب ہم اس پر غور کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کی شان ربوبیت کیا ہے, کہ وہ کس قدر دیالو ہے کہ ایک شخص جو وہ حرکت کر رہا ہے جس کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ کنڈیم کیا ہے, وہ ہے شرک. وہ شرک کر رہا ہے اور جس کو وہ رب کا شریک ٹھہرا رہا ہے اسی کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا ہے, اس سے دعا مانگ رہا ہے جس کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہے. لیکن شان ربوبیت رب تعالی کی یہ ہے کہ وہ اس کے شریک سے مانگتا ہے, قبول رب کرتا ہے اس کی دعا کو اور پوری رب کر رہا ہے. تو جب اس کی نعمتوں پر, اس کی عطا پر نظر جاتی ہے تو انسان کو الحمدللہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ الحمدللہ اس میں کیوں ہے, اس ذکر میں. اسی طرح جب آدمی غور و فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کائنات کو جس طرح سے رب چلا رہا ہے یہ کسی اور کے بس کا نہیں ہے سوائے رب کے, تو اسے یکتا پاتا ہے. تو وہاں ذکر کے وہ حصہ سمجھ میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ. اور جب ان تمام چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے, اس پر غور کرتا ہے, تو اس پر اسرار کھل جاتے ہیں اللہ اکبر کے. تو یوں یہ ذکر جو چار جہتوں پر مشتمل ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں وہ کیوں کر عظیم دکھائی دیتے ہیں, چہرے ہی سے عظمت ٹپکتی ہے. ویسے بھی وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں, اور اس میں ڈوب کر ذکر کرتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہوا, انویریبلی ہر آدمی رب کے نور کو دیکھنے لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا ذکر پابندی سے اور باقاعدگی سے کرنے والا ہو. تو یہ غور و فکر سے بات چلی تھی. ہم روحانیت کے لفظ سے, معرفت الہی کے ٹرم سے, مسٹیسزم کی ٹرم سے بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں. فوراً ہم اس طرف کو بھاگتے ہیں کہ ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے, معرفت حاصل ہو جائے, مسٹک سائنسز کا علم ہمیں آ جائے. میں یہ عرض کروں کہ معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تفکر سے, غور و فکر سے, بلکہ اس کی چین جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غور و فکر سے جنم لیتی ہے معرفت. معرفت سے جنم لیتا ہے انسان کا حال. اور حال سے جنم لیتا ہے انسان کا عمل, اس کے ایکشنز. تو ہم گھوم پھر کر جہاں بھی جائیں گے, غور و فکر ہر چیز کی ابتدا دکھائی دے گا. دنیاوی علوم میں بھی غور و فکر بڑا بنیادی رول پلے کرتا ہے. جتنی بھی لوگ ایجادات پہ پہنچے, وہ اور بات ہے کہ روحانیت میں ہم یہ نہیں مانتے کہ انوینشن کوئی چیز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسکوریز ہیں, کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہیں دنیا میں. انسان اپنے علم کے ذریعے, اپنے غور و فکر اور تفکر کے ذریعے انہیں ڈسکور اپ کرتا ہے. اس لیے تفکر کے بارے میں ایک عرض یہ کروں گا کہ یہ اندھیرے راستے کا چراغ ہے. وہ مسافر جو اندھیرے راستے پہ سفر کر رہا ہے, اگر وہ اندھیرے میں سفر کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا, چوٹ لگے گی اسے. لیکن اگر وہ کوئی چراغ جلا لے گا تو وہی اندھیرا راستہ روشن ہوگا اور وہ دیکھ بھال کر رکاوٹوں سے بچتا ہوا چلے گا. تو غور و فکر اندھیرے راستے کا چراغ ہے. اگر ہم غور و فکر اختیار کر لیں تو بہت سی ہماری گتھیاں سلجھ جائیں گی. انشاءاللہ اس موضوع پر آگے بات کریں گے اگلی اتوار, بشرطِ زندگی. کچھ سوال ہیں, میں ان کے لاسٹ ٹائم بھی جواب پورے نہیں دے پایا تھا. کسی صاحب نے خاصے علمی سوال پوچھے تھے, کافی, تو اس میں دو سوالوں کے جواب تو میں نے عرض کر دیے تھے. تیسرا, ہر انسانی جسم میں 0.5 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے. نیکی کی راہ پر چلنے سے جب میگنیٹک فیلڈ سٹرانگ ہو جاتی ہے تو کیا اس کرنٹ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے؟ سر, اب اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ وولٹیج 0.5 نہیں ہے، یہ 3.5 ٹو 4.5 وولٹ انسانی جسم میں ہوتے ہیں۔ نیکی کی راہ پر چلنے وولٹیج انکریز نہیں کرتی ہے انسانی جسم میں، بلکہ پیورٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال بالکل اس طرح دے سکتا ہوں کہ جو ہم فیلڈز الیکٹریکل انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمرز چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں، فیلڈز بناتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باریک باریک سٹرپس ہوتی ہیں یو شکل کی، یو شیپ میں، اور سینٹر میں اس کے وائر لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کوائل بنا ہوتا۔ وہ جو یو سٹرپس ہیں وہ کرنٹ کے فلو میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ اگر وہ پیور الیکٹرک شیٹ کی بنی ہوئی ہیں تو ان کی ریزسٹنس منیمل ہوگی، لیکن اگر وہ پیور الیکٹرک شیٹ کی نہیں بنائی ہم نے، وہ سٹرپس کاٹی، تو جتنی زیادہ اس میٹل میں امپیورٹیز ہوں گی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہائی ہو جائے گی۔ جتنا ان سٹرپس کے درمیان گیپ رہ جائے گا، لوز رہ جائے گی ان کی بانڈ، اسے آواز پیدا ہونے لگتی ہے جو بہت انوائے کرتی ہے آدمی کو۔ بالکل اسی طرح جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو نیکی کی طرف پریکٹیکلی جانے سے پہلے اس کی سوچ پیوریفائی ہو جائے گی، سوچ اس کی نیک ہونے لگتی ہے۔ تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ غور و فکر سے معرفت، اس سے آگے انسان کا حال، پھر اس کا عمل۔ تو ابتدا جو میں نے کہی تھی کہ ہر چیز کی ابتدا غور و فکر سے ہی ہوتی ہے، وہ یہاں بھی صحیح ہے وہ بات۔ تو انسان جب نیکی کی طرف جائے گا تو اس کے خیالات پازیٹو ہونے لگتے ہیں، پہلے اس کے اندر پیورٹی آتی ہے۔ جب پیورٹی آتی ہے تو ریزسٹنس ریلیٹیولی کم ہو جاتی ہے، جون جو پیورٹی بڑھتی چلی جائے گی اس کی ریزسٹنس ریڈیوس کرتی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا میگنیٹک فیلڈ، اس کی باڈی کا، اس کی جسم سے نکلنے والی وائبریشنز اتنی سٹرونگ ہو جائیں گی۔ تو وولٹیج تو انکریز نہیں کرتی، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی اناٹمی سے بھی ہے، ہیومن اناٹمی، کیونکہ اس نے ہمارے مختلف وائٹل آرگنس کو انرجی پرووائڈ کرنی ہے ٹو پرفارم دیئر فنکشنز۔ تو اگر وہ وولٹ انکریز کر جائے تو جس طرح سے آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز اگر وولٹیج انکریز کر جائے تو جل جاتے ہیں، تو ہیومن باڈی کے اندر بھی عجیب سے امبیلنسز پیدا ہو جائیں گے، پھر وہ امبیلنس ہو جائے گا سارا نظام اور فنکشنز پورے نہیں کر پائیں گے اس کے آرگنس۔ صرف ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، اس کی وائبریشنز نکلتے ہیں، باڈی سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں، تو میگنیٹک فیلڈ کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، یہ فرق پڑے گا اس سے۔ ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی بھی وظیفے کے دور صغیر یا دور کبیر کی ڈوین کے وقت کیا متعلقہ انسان کی باڈی کیمسٹری اور روح کی کیمسٹری کو بھی مد نظر رکھا جاتا، کیونکہ مختلف لوگ اسے مختلف دورانیے میں پورا کرتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے 3 سالوں میں دور صغیر مکمل کر لیں اور کچھ 5 سالوں میں. کیا دورانیہ زیادہ یا کم ہونے کا مطلب روح کی لطافت یا کثافت سے ہے؟ بنیادی طور پر اس میں تھوڑا سا آپ تبدیلی کر لیجئے کہ ایک تو دور صغیر یا دور کبیر کی کوئی ڈویژن نہیں ہے، وہ تعداد ڈپینڈ کرتا ہے کہ الفاظ کیا ہیں، اس کا دور صغیر ایک سرٹن نمبرز پر ہو جائے گا اور دور کبیر اسی طرح، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الفاظ کیا ہیں، حروف اس کے اندر کیا استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی ڈویژن کہیں نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی جگہ قائم ہے. دور صغیر یا دور کبیر کو اسٹیبلش کرتے وقت کسی کی باڈی کیمسٹری یا روح کی کیمسٹری کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، وہ الفاظ اور حروف سے متعلق ہے، اس کا انسان کی اپنی جسمانی کیمسٹری سے تعلق نہیں ہوگا. ایک خاصا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے جس کو ایک سوال میں انہوں نے سمویا ہے. در حقیقت اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وظائف کسی فقیر کے بتائے بغیر نہ پڑھیے، کیونکہ وظائف کی تعداد کہ کتنی تسبیحیں پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، وہ انسان کی روح کی لطافت سے تعلق ہے، اس کا روح کی لطافت یا اس کی کثافت. اسی طرح کیا وظیفہ کس سٹیج پر پڑھا جائے، اس کا تعلق بھی انسان کی روح کی لطافت یا کثافت سے ہے. جب کوئی فقیر کسی انسان کو یہ کہے گا کہ تم فلاں وظیفہ، اس کا دور کبیر پورا کرو، تو وہ یہ کہنے سے پہلے انسان کی روحانی کیفیت کو اس معیار تک اٹھا کے لے جائے گا، مختلف مجاہدوں سے، مختلف ذکر اذکار سے، نیکی سے، کہ وہ اس کو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر اس دور کبیر کو یا دور صغیر کو مکمل کر سکے. وہ تعداد کو یا ٹائم ڈیوریشن کو کم یا زیادہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مخاطب کی روح کی لطافت کو امپروو کرے گا. پہلے تو وہ پہلے اپنے شاگرد کو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لگائے رکھے گا. اب ہو یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ، جو کہ سنت کے مطابق ہے یہ بات، کہ دنیا بھی چلا رہے ہیں اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری روح کی لطافت میں امپروومنٹ ذرا دیر سے آتی ہے، کیونکہ جو کمپلشنز ہیں ہمارے ارد گرد، فیملی لائف کی کمپلشنز، ہماری بزنس لائف کی کمپلشنز، ہماری سروس کی کمپلشنز، یہ ایسی تمام اس طرح اور بہت سی کمپلشنز ہیں، سوشل کمپلشنز ہیں ہماری، وہ ڈسٹریکشنز ہیں اصل میں. اور انسان کا کمال یہی ہے، اور اسی لیے سالک حضرات زیادہ بہتر گنے جاتے ہیں بنسبت مجذوب کے، کہ وہ ان ڈسٹریکشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، وہ ان ڈسٹریکشن سے لڑتے ہیں اور سیدھی راہ پہ چلتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک کوئی آپ جیسا نیک انسان ہو جو جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور ایک مجھ جیسا گناہگار شخص اگر اللہ مجھے کہیں توفیق بخش دے اس بات کی کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں اور نیکی کی رائے اختیار کر لوں تو اللہ کے نزدیک ایسا گناہگار جو توبہ کے بعد نیک ہو گیا اور نیکی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے وہ زیادہ قابل قدر ہوگا بنسبت اس نیک کے جس نے کبھی گناہ کا مزہ چکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کو اپنے نفس سے لڑنا نہیں پڑا. گناہگار کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، وہ جہاد ہے باقاعدہ. تو اسی طرح وہ انسان جو دنیا میں اپنی تمام فرائض پورے کرتا ہے، اپنی فیملی لائف اللہ کے حکم کے مطابق نبھاتا ہے، سوشل لائف اپنی اللہ کے حکم کے مطابق نبھا رہا ہے، رزق حلال اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتا ہے وہ، اور وہ ان تمام ڈسٹریکشنز کو صبح سے شام تک سیٹ اسائڈ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی راہ سیدھی پکڑے ہوئے ہے، اس کی روح کی بالیدگی کا کیا کہنا، وہ بہت عظمت کو جائے گا. سالک اسی لیے مقدم ہے مجذوب پر. تو وظیفے، جب آپ کا مرشد یا کوئی فقیر آدمی آپ کی تربیت کرتا ہے تو وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے، اگرچہ آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ مجھ پر کتنی گہری نظر رکھے ہوئے ہے، وہ آپ کی روح کو باقاعدہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس نے ایک بیرومیٹر فٹ کیا ہوا ہے جو آپ کی روح کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے، اس کی ریڈنگز وہ لیتا رہتا ہے اور آپ کو پھر وقت پر ریلیز کرتا ہے کہ اب یہ وظیفہ پڑھو، اس کے بعد اب یہ وظیفہ پڑھو، اب یہ وظیفہ پڑھو، اتنا پڑھو. تو انسان، لیکن یہ مت سمجھیے کہ جو میں وظیفے کا ذکر کر رہا ہوں تو کوئی وظیفہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانے کا، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں تو صرف سوال کا جواب دیتے ہوئے وظیفے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رب تک جو چیز ہمیں لے جائے گی وہ نیکی ہے، ایک کمبینیشن ہے ہماری عبادات کا اور نیکی کا. وظائف نفلی عبادات ہیں، یہ یاد رکھیے، اور نفل کبھی فرض پر فوقیت نہیں لے سکتا. فرض عبادات بہرحال فرض عبادات ہیں، ان کو پورا ہونا ہے، اس کے بعد نفلی عبادات آپ کو فائدہ دیں گی ورنہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح عبادات سے آپ کی پارسائی میں تو اضافہ ہو جائے گا، آپ پارسا ہو جائیں گے، میں بھی پارسا ہو جاؤں گا جس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن رب نہیں ملے گا. رب اس وقت ملے گا جب ہم پارسائی کے ساتھ نیکی کو ملا لیں گے، پھر رب ملتا ہے. تو دونوں ڈائمینشنز اسلام کی، ان کو ایک وقت میں ساتھ لے کے چلیے، اکٹھا لے کے چلیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم لوگ خدمت خلق پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن خدمت خلق بھی نفلی عبادت ہے. جب رب کے حضور سوال جواب ہوں گے روز محشر، نامہ اعمال سامنے رکھ کے، تو اگر ہم نے نفلی عبادات کے لیے اپنی فرض عبادات کو اپنے خدمت خلق کے لیے اگر ہم اپنے فرض کو بھولے تھے تو قابل معاخذہ ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا، اس کو ٹائم دینا، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے ساتھ تعلق، کورسپونڈنگ ود دیئر ریلیشن شپ، ان کو ٹائم دینا، رزق حلال کا کمانا، نوکری کے دوران پوری توجہ سے اپنے جابز کو کرنا، یہ سب فرائض ہیں، اور اس کے بارے میں ہماری پوچھ گچھ ہوگی روز محشر. اور خدمت خلق ہماری اس کوتاہی کو کمپنسیٹ نہیں کر پائے گی کہ اس پہ، صحیح لفظ پنجابی زبان کا ہے کہ چھنٹے پڑ جائیں گے ہمیں. تو جب ہم اپنے وقت کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کے اندر وقت اور وسائل دونوں، تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمارے وقت پر ہماری امیڈیٹ فیملی کا پہلا حق ہے، وہ فرائض ہم پورے کر لیں، اور جو وقت بچ جائے تو پھر عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، درجہ بدرجہ ان کا حق ہے. اور وہ ٹائم جب بچ جائے تو پھر ہم خلق خدا کے لیے وقف کر دیں. یہی حال وسائل کا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان پر پہلا حق ہماری امیڈیٹ فیملی کا ہے، پھر ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، ان کا ہے. ہم اکثر اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ پوچھ گچھ جب ہوگی تو پہلے فرائض کی پوچھ گچھ ہے کہ یہ تم پر فرض تھا، یہ تم نے پورا کیوں نہیں کیا، اس کی معافی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے چار منٹ زیادہ لے گیا انشاءاللہ تعالی، اور بشرط زندگی اگلی بار ملاقات ہوتی ہے پھر اس پہ بات کریں گے.